لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون صدق الله العظيم. بچوں کی تعداد زیادہ ہے آج, اس حساب سے ہمارا جو موضوع ہے قبلے سے متعلق موضوع قرآن پاک کا چل رہا ہے. سورہ بقرہ کی یہ چند آیتیں پڑھی گئی ہیں, تلاوت کی گئی ہیں, 144 سے لے کر کے 149 تک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے مکے سے, تو وہاں جانے کے بعد 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ملا تھا. پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خواہش یہی تھی کہ کعبہ ہمارا قبلہ بن جائے, بیت اللہ قبلہ بن جائے. غرض اور منشا یہ تھا, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دو بیٹوں کے لیے دو قبلوں کی تعمیر فرمائی تھی. بیت المقدس کو حضرت اسحاق علیہ السلام کے لیے تعمیر کیا تھا اور کعبۃ اللہ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے تعمیر کیا تھا. تو دو نسل کے ذریعے سے اللہ پاک دو بیٹوں کے ذریعے سے پوری دنیا کا کام لینا چاہتے تھے, تو اس لیے وہ انتظام اللہ رب العزت نے کیا کہ ایک بیٹے کے نسل سے ان کا قبلہ یہ رکھا, دوسری کا قبلہ یہ رکھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق چونکہ بنو اسماعیل سے ہے, اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہے, تو جو اپنے والد کا قبلہ ہے حضور چاہتے تھے کہ وہی مجھے قبلہ ملے. بنی اسرائیل بیت المقدس کو قبلہ بناتے تھے, بنی اسماعیل میں سے حضور تھے اور چاہتے تھے آپ کہ ہمارا قبلہ کعبۃ اللہ ہو جائے مکہ مکرمہ کا. ایک تو خواہش یہ بھی تھی, وجہ یہ تھی. دوسری وجہ یہ تھی کہ آسمانی کتابوں کے اندر, پچھلی آسمانی کتابوں میں, کتب سوامیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ پریڈکشن موجود تھی, پیشن گوئی تھی کہ حضور کا قبلہ جو ہے کعبہ ہوگا, بیت المقدس نہیں ہوگا. تیسری وجہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کعبۃ اللہ کے قبلہ بنانے کی یہ تھی, خواہش کی. حضور یہ چاہتے تھے کہ مکے اور مکہ مکرمہ کے جتنے اطراف کے لوگ ہیں ان کو کعبے سے خاص اٹیچمنٹ تھا, تعلق تھا. حضور یہ چاہتے تھے کہ اگر اس کو قبلہ بنا دیا جائے گا تو یہ سب لوگ اس کو قبول کر لیں گے, مذہب کو, اسلام کو آرام سے قبول کر لیں گے. اس لیے بھی حضور یہ چاہتے تھے کہ کعبۃ اللہ ہمارا قبلہ ہونا چاہیے. اہم وجہ یہ بھی ہے کہ کعبہ وہ چیز ہے کہ جہاں سے حکماء علماء یہ بیان فرماتے ہیں تاریخی اعتبار سے کہ اللہ رب العزت نے اس کو زمین کا مرکز بنایا ہے, مڈل آف دی ارتھ, اور بلکہ مبدا بھی ہے, وہ زمین وہاں سے پھیلی ہے, وہاں سے زمین کے اندر پھیلا ہوا آیا ہے. تو زمین کا مرجع کہہ لیجئے, مرکز کہہ لیجئے, نقطۂ آغاز کہہ لیجئے, ابتدا کہہ لیجئے, وہ کعبہ ہے. تو حضور یہ چاہتے تھے کہ جو کعبہ ایسی جگہ جہاں سے ساری دنیا کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجود پھیلایا ہے بڑھایا ہے اور جس پر اللہ کی خاص تجلیات ہے. اس سے پہلے بھی عرض کیا گیا تھا کہ کعبہ بالکل سینٹرل میں ہے, بیچو بیچ ہے. ہمارے آسمانی نظام کے اندر اللہ رب العزت نے کعبے کے بالکل اوپر میں بیت المعمور بنایا, بیت المعمور کے بالکل اوپر جو ہے عرش الہی ہے. تو عرش کی جو تجلیات ہے بیت المعمور پر پڑتی ہے, بیت المعمور کی تجلیات جو ہے کعبے پر پڑتی ہے اور وہ ڈائریکٹ عرش سے آ رہی ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جس جگہ عرش الہی سے خاص تعلق ہو اس کو ہی مرکز بنانا چاہیے. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ان بنیادوں کی وجہ سے, ان وجوہات کی وجہ سے کعبے کو قبلہ بنانے کی ہوئی ہے. تو شروع میں تو حکم یہ ملا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مدینہ منور آئے, 16-17 مہینے تک حکم رہا کہ بیت المقدس کو قبلہ بنا کے نماز پڑھو. انہوں نے فرمایا کہ ادھر قبلہ بنا لیتے ہیں. مسلمان تابع ہے اللہ کے حکموں کا, مسلمان شوق سے اپنا کام نہیں کر سکتا عبادت بھی. بھائی آج شوق ادھر بول رہا ہم یہ کر لیں گے, ہمارا مزاج یہ بول رہا یہ بن لیں گے, ذہن یہ بول رہا, مائنڈ یہ بول رہا, اچھا ہی کام ہے, ایسا ہی ہے ویسا ہی ہے. اسلام میں یہ چیزیں نہیں چلتے. اسلام تابع داری کا نام ہے, اسلام اتباع کا نام ہے. اسلام میں خواہش نفس بھی نہیں ہوتی, اسلام میں ہماری عقل سے بھی کام نہیں چلتا, اور آدمی کی نیت بھی صحیح ہو جائے تو ڈائریکشن صحیح ہونا ضروری نہیں ہے, شریعت کے تحت ہونا ضروری نہیں ہے. کوئی آدمی مثال کے طور پر اچھی نیت کے ساتھ کوئی کام انجام دیتا ہے, نتیجہ اچھا نکلنا ضروری نہیں ہے بعد میں جا کر, اگر شریعت کے خلاف کام شروع کیا تو. شریعت کے خلاف ہے, سنت کے خلاف ہے, شریعت وہ نہیں بول رہی ہے اور آدمی کہہ رہا ہے کہ میری نیت اچھی ہے, تو نیت اچھے ہو جانے سے کام نہیں بن جاتا جب تک کہ شریعت کا حکم نہ آئے. اصل جو چیز ہے شریعت کا حکم ہوتا ہے. جیسے کرسمس ہے مثال کے طور پر, کرسمس کی ابتدا کیسے شروع ہوئی, ابتدا کیا ہے اس کی, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے موقع کو لے کر کے ان لوگوں نے یہ دن کا آغاز کیا تھا, 25 دسمبر. وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے اس دن, ان کی اپنی ریسرچ یہی ہے. جو صحیح کیتھولک کرسچنس ہوتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ 25 نہیں ہے, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ ولادت. اور بھی دیگر جتنے فرقے ہیں ان کے الگ الگ ہے, کوئی جنوری میں کہتا ہے, کوئی فلاں کوئی فلاں. بلکہ قرآن پاک میں جس بات کا تذکرہ ملتا ہے گرما کے اندر تذکرہ ملتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا. وجہ اس کی یہ نقل کی جاتی ہے کہ قرآن پاک میں آیا ہے حضرت مریم کا جب تذکرہ ہوا تو حق تعالی شانہ نے فرمایا ہے کہ جب ان کو درد ذہ ہوا, بچے کی ولادت کا وقت شروع ہوا حضرت مریم کو, فاجاءها المخاض الى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. جب ان کو درد ذہ ہوا تو وہ ایک درخت کی کھجور کے سائے میں آ گئے تھے. وہاں پر حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی. اس موقع پر اللہ پاک نے حکم دیا کہ یہ کھجور کے درخت کو ہلاؤ, وہاں سے کھجور گریں گے تو اسی کو کھانا ہے آپ کو, کھانے کے انتظام. تو ظاہر سی بات ہے کہ کھجور کس زمانے میں ہوتے, سمر میں تو نہیں ہوتے, کیا ونٹر میں تو نہیں ہوتے, سردیوں کے زمانے میں تو نہیں ہوتے. تو یہ دسمبر کا مہینہ اگر ولادت کا ہوتا تو کھجور کہاں لگ رہے ہوتے. بیت المقدس جو زمین ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی, وہ بھی ظاہر سی بات ہے کہ اس زمانے میں بھی ٹھنڈے ہی ہوتا ہے. وہاں سمر کا موسم بھی دوسری فروری مارچ کے بعد ہی شروع ہوتا ہے. تو لہذا قرآن پاک کی روح سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت, علماء نے اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ ان کی ولادت 25 دسمبر کو نہیں ہے. اس کے پیچھے ایک وجہ تھی, وجہ یہ تھی کہ 25 دسمبر کو سورج کی پوجا کی جاتی تھی رومن امپائر کے اندر, وہ لوگ خاص اس کی عبادت کرتے تھے 25 کو. تو عیسائی پادریوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کو منائیں گے, سرمنی رکھیں گے, جلسے کریں گے, سیلیبریشن کریں گے, لوگ عیسائیت کی طرف جلدی آ جائیں گے اس دن کی مناسبت سے, کیونکہ وہ لوگ بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں ہم بھی کریں گے. تو ان کا تو اپنا سورج کا معاملہ الگ ہے, ہم عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو خوب پروموٹ کریں گے تو لوگ ہماری طرف جلدی آ جائیں گے. اس غرض سے انہوں نے 25 کو چوز کیا. تو حقیقت میں وہ ولادت کا دن ہے نہیں, لیکن چوز کرنے کے بعد ہوا کیا یہ دیکھیے آپ. ہوا یہ, شروع شروع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خاص تذکرہ ہوتا تھا سیرت کی تعلیمات وغیرہ کے متعلق بات ہوتی، اور ان کے دنیا سے جانے کے تقریباً 350 سال کے بعد میں یہ سلسلہ شروع ہوا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نہ انجیل میں تذکرہ موجود ہے اس کا، اور نہ کسی اور اسکرپٹس کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ اس طریقے سے سیلیبریٹ کرنا چاہیے ولادت کے دن کو وغیرہ. تو ان لوگوں نے جو شروع کیا، شروع میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بیان ہوتی تھی، تعلیمات بیان ہوتے تھے، مقررین بیان کرنے والے بیان کر دیے، چلے جاتے تھے لوگ. پھر اس کے بعد میں لوگوں نے کہا کہ رکھی تقریریں ہو رہی، کچھ بھی نہیں ہو رہا بھائی، بریانی وریانی پیزا ویزا نہیں بن رہا، کچھ تو ہونا چاہیے. لہٰذا ان لوگوں نے اس کے ساتھ میں یہ کیا کہ بھائی تقریر کے ساتھ میں نغموں کا بھی انتظام کیا، نغموں کا، نظموں کا، اس زمانے کے سانگ وغیرہ کا، تاکہ یوتھ جو ہے انٹریکٹ ہو، اٹریکٹ ہو. تو وہ ہوا، اس کے اندر بھی خالی نظموں سے کام نہیں چلا. انہوں نے کہا کہ میوزک جب تک نہیں داخل کریں گے تو زیادہ اٹریکشن نہیں آئے گا. وہ نغموں کے ساتھ میوزک آ گئی. میوزک آنے کے بعد میں آدمی کی عقل ختم ہو جاتی ہے، میوزک ہو گیا تو ناچ بھی شروع ہو گیا. ناچ اور میوزک جب شروع ہو جاتی ہے تو پھر پینے کا معاملہ شروع ہوا. پینا اتنا شروع ہوا کہ آج 25 دسمبر کو پوری دنیا کے اندر جتنی شراب پی جاتی ہے سال بھر کا کھوٹا پورا نہیں ہوتا اتنا. زناکاری 25 دسمبر کو جتنی ہوتی ہے پوری دنیا کے اندر سال میں نہیں ہوتی اتنی کسی دن. قتل جتنا 25 دسمبر کو ہوتا ہے اتنا کسی دن نہیں ہوتا. رابری جتنی ہوتی ہے 25 دسمبر کو اتنی کہیں نہیں ہوتی. یہ کرسمس کے دنوں میں یہ کیا ہے اصل میں، کیا منا رہی ہے امت؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کی تاریخ، جشن میلاد المسیح. یہ لفظ کا ترجمہ کر رہا ہوں میں انگلش کے ورڈ کا، اسی کو ہم لوگوں نے لیا ہوا ہے جشن میلاد النبی. جشن میلاد المسیح بھی ہے ان کے پاس میں، اور حال دیکھ رہے ہیں ہم لوگ، اور ہماری قوم بھی پہنچی ہوئی ہے یہاں، قریب قریب پہنچی ہے. اللہ کا فضل ہے کہ شراب تک نوبت نہیں آئی، لیکن میوزک اور ڈانس تو ہم شروع کر دیے. جتنے لوگ کر رہے ہیں ہمارے ملکوں کے اندر سبھی جانتے ہیں کہ وہ اس کو نہ ناچ سے اس کا تعلق ہے، نہ اس کا قرآن و حدیث سے اس کا تعلق ہے. جس طریقے سے ناچا جا رہا ہے، پروگراموں کیے جا رہے ہیں، کعبے کی شبی بنائی جا رہی ہے، روزے اقدس کی شبی بنائی جا رہی ہے، حضور کے نام پہ یہ ہو رہا ہے، حضور کے نام پہ وہ ہو رہا ہے. تو غرض یہ کہ بتانے کا منشا یہ ہے کہ دین اپنی طرف سے آدمی اگر شروع کر لیتا ہے، نئی چیزوں کو ایجاد کر لیتا ہے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے. یہ سیلیبریٹ کرنے کا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ میں، ان کی خود کتاب میں موجود نہیں ہے یہ، نہ انہوں نے حکم دیا ہے کہ میری میلاد کے موقع پہ یہ کام کرو، یا میری میلاد کو اس طریقے سے جشن کرو، اس طریقے سے سیلیبریٹ کرو. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہو گیا، امت خرافات کے اندر آ گئی، رسوم و رواج کے اندر آ گئی. رسوم و رواج سے آگے ہٹ کے گناہوں میں ہی مبتلا ہو گئی. تعلیمات رسول کو چھوڑ کر کے کیا چیزوں کو لے لیا انہوں نے؟ ساری دنیا کے سامنے آواز ہے. کیا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہی تعلیمات تھی؟ نعوذ باللہ من ذالک. کتنی شراب پی جاتی ہے، کتنی بے حیائی ہوتی ہے، کتنا کیا کیا کچھ نہیں ہوتا ان دنوں کے اندر. اور کیا پی رہی ہے؟ کرسمس. میس کے معنی گیدرنگ کے آتے ہیں، کرس کے معنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، تو ان کے نام پر جو گیدرنگ ہوتی ہے اس کو کرسمس سے نام جوڑ دیا گیا ہے. بہرحال یہ کہ عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ قرآن پاک میں حق تعالیٰ شانہ نے قبلے کو شروع میں کہا تھا کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، مسلمانوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، مسلمانوں نے کہا ٹھیک ہے. پھر حکم ملا کہ اب قبلہ جو تمہارا بنا دیا جا رہا ہے کعبۃ اللہ ہے، بیت اللہ ہے، مکہ مکرمہ میں ہے. مسلمانوں نے کہا ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا الا لنعلم من یتبع الرسول. رسول کی بات کون مانتا ہے ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں. کبھی ادھر کبھی ادھر، ارے یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ نہیں، ہم امتحان مقصود ہے. جو شریعت بولی، جب شریعت بولی، جیسا بولی ویسا ماننا ہے. دین یہی ہے، دین اتباع کا نام ہے، دین شوق کا نام نہیں ہے، دین خواہش کا نام نہیں ہے، دین اپنے مزاج کا نام نہیں ہے، دین محض نیک نیتی کا نام نہیں ہے. میرا دل اچھا بول رہا ہے، میرا جذبہ ٹھیک ہے. جو آدمی کام کرنا چاہ رہا ہے، ارے بھائی اچھے جذبے سے کر رہا، کرنے دو نا اس کو. اچھے جذبے سے کرنا ضروری نہیں ہے ہر کام اچھا ہونے کے لیے. جذبہ ٹھیک ہو، شریعت کے مطابق ہو، دونوں چیزیں ہونا ضروری ہے. شریعت اگر اجازت دے رہی ہے، جذبہ اگر ٹھیک ہو رہا ہے، تب مل کر کے کام صحیح ہوتا ہے. صرف جذبہ صحیح رکھ لینے سے کام صحیح نہیں ہو جاتا. بہرحال یہ کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا، قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا چہرہ پلٹ رہا ہے آسمان میں بار بار. ہم آپ کے آسمان میں بار بار چہرے کا پلٹنے کو دیکھ رہے ہیں. ایک محاورہ ہے اور ایسا ہوتا بھی ہے, یہ جو آدمی کسی چیز کا انتظار کرتا ہے اسے اس کی طرف بار بار دیکھتا ہے. مہمان آنے والے تھے, آ گئے کیا, بار بار نظر جاتی ہے نا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی لے کر تو نہیں آ رہے ہیں, وہ دیکھتے تھے آسمان میں, آ رہی کیا وحی قبلے کے بارے میں, قبلے کی وحی آ رہی ہے کیا, وحی آ رہی ہے کیا. شوق تھا حضور کا, تو وہ ادا بھی حضور کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آئی کہ بار بار نگاہ اٹھ رہی ہے. قیامت تک کے لیے اس کا تذکرہ کر دیا, ہم آپ کے چہرے کے پلٹنے کو اور آسمان کی طرف بار بار آنے کو ہم دیکھ رہے ہیں. فلن ولی النکا, لہٰذا آپ پھیر دیجئے, بنا ہم پھیر دیتے ہیں آپ کو ایسے قبلے کی طرف جس سے آپ راضی ہو جائیں گے. آپ بیت المقدس چھوڑ کر کے ادھر آنا چاہ رہے ہیں, جس قبلے سے آپ راضی ہے ہم اس کے لیے آپ کو راضی کر دیتے ہیں. فلن ولی النکا قبلۃ ترضاها فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام, اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف کر لو. حکم ملا حضور کو, اب مسجد حرام آپ کا قبلہ ہو گیا قیامت تک کے لیے. وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ, مسلمانوں کو حکم دیا گیا جہاں کہیں بھی تم ہو, چاہے ملک عرب میں ہو, عجم میں ہو, انڈیا میں ہو, پاکستان میں ہو, امریکہ میں ہو, افغانستان میں ہو, جس جگہ بھی ہو, فولوا وجوہکم شطرہ, نماز کے اندر اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف کر لو. رخ کدھر ہونا چاہیے؟ مسجد حرام کی طرف. یہ ڈائریکشن کے متعلق گزشتہ بھی آپ حضرات کے سامنے بات آئی تھی کہ یکسوئی کے لیے اور مسلمانوں کو اتحاد اور یونٹی سکھانے کے لیے, اتحاد کا درس سکھانے کے لیے, ایک عبادت کو ایک ساتھ کس یونٹی کے ساتھ اور کس اتحاد کے ساتھ کیسے انجام دیا جائے, چھوٹے بڑے امیر غریب سب اللہ کے دربار میں ایک طرف رخ کر کے نماز پڑھیں, بہت ساری حکمتیں, بہت سارے مقاصد اللہ رب العزت نے اس کے اندر رکھے ہیں. اس کی وجہ سے ایک ڈائریکشن رکھا گیا ہے قبلے کا. پنڈت دیانند سرسوتی ایک زمانے میں جب انڈیا پاکستان کے اندر یہ برٹش امپائر چلتا تھا, تو اس موقع پر آریہ سماج ایک فرقہ ہے ہندوؤں کا, ان لوگوں نے شرک سے بیزار ہو کر کے اپنا ایک فرقہ بنایا. 33 کروڑ مورتیوں کی پوجا ہوتی تھی انڈیا میں, 33 کروڑ. ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو شرک, اتنا شرک ہے کہ اب اس کا جواب ہی کچھ بھی نہیں بنا ان سے. انہوں نے کہا کہ یہ شرک چھوڑتے ہیں, لہذا انہوں نے توحید اس طریقے سے اختیار کی کہ خدائی تین چیزوں میں, وہ بھی تین چیزوں کے قائل ہیں آریہ سماج والے, خدا, روح, مادہ, وہ ان کی پوجا کرتے ہیں. خدا, روح, مادہ, یہ تین چیزیں مین ہیں وہ کہتے ہیں. بہرحال اور کہتے ہیں کہ قدیم ہمیشہ سے ہیں. اسلام یہ کہتا ہے کہ ہمیشہ سے رہنے والی چیز قدیم صرف اللہ کی ذات ہے. روح بھی اللہ نے پیدا کی ہے, مادہ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے, یہ حادث چیزیں ہیں, بات کی چیزیں ہیں. تو صرف توحید جو ہے اسلام میں ہے. تو ان لوگوں نے اعتراض کیا تھا ایک زمانے میں کہ مسلمان بھی تو پتھر کی پوجا کرتے ہیں, وہ بھی تو قبلے کی طرف رخ کر رہے ہیں, ہم بھی مورتی کی طرف رخ کر رہے ہیں, دونوں میں برابری ہے, ہم کو مشرک کیوں بول رہے, ہم کافر کیوں ہوئے, تم بھی کافر, تم بھی مشرک. علماء نے کہا کہ ہمارے اور تمہارے رخ کرنے میں بڑا فرق ہے. ہم رخ کرتے ہیں, مقصد ہمارا اللہ کی ذات ہے, تم رخ کرتے ہو, تمہارا مقصد بھی وہی مورتی ہے. ہم جب نیت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے کرتے ہیں, اور تم جب نیت کرتے ہو تو بت کی نیت کرتے ہو, اور ہم اگر ضرورت پڑی تو کعبے پہ چڑھ بھی جاتے ہیں. تم چڑھ سکتے ہیں تمہاری مورتی پہ؟ صفائی کے لیے چڑھتے ہیں مسلمان, جھاڑو بھی دیتے ہیں اس کے اندر اور ساری چیزیں, اور پھر اس کے اندر نماز بھی پڑھتے ہیں, تو پیر بھی ہمارے لگ رہے ہیں, لیکن ہم کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس سے. اس کے اوپر بھی چڑھ رہے ہیں, کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے, صفائی کے لیے ہو رہا ہے. اوپر ہوا میں چلے گئے مسلمان, قبلے کا ڈائریکشن کافی ہے ہمارے لیے, وہاں پہ تو کوئی پتھر نہیں ہے نا. جس طرف ہم ہوا میں نماز پڑھیں ہوائی جہاز کے اندر پلین میں, وہاں تو کوئی پتھر رکھا ہوا نہیں ہے, تو صرف رخ کی طرف نماز ہو رہی ہے ہماری, مقصود کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. تو یہ ساری باتیں بتاتی ہیں کہ مسلمان کعبے کی پوجا نہیں کرتے, صرف ڈائریکشن لیتے ہیں, رخ کرتے ہیں, باقی مقصود ان کا اللہ کی ذات ہے. تو یہ اصل قرآن پاک میں اسی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلن, قبلے کو جو اللہ رب العزت نے متعین کیا ہے مسلمانوں کی ایک جہتی کے لیے, ایک رخ کے لیے. ہر قوم کا ایک قبلہ ہوتا ہے, مسلمانوں کا قبلہ دیا گیا, آگے آیتوں میں اسی کا تذکرہ آتا ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قبلے کے بارے میں, جیسے یہاں امریکہ کے اندر عام طور پر قبلے کا جو مسئلہ ہے ایسٹ اور نارتھ کے درمیان میں, ایسٹ اور نارتھ کے بالکل بیچ میں قبلہ بنتا ہے. یہ جو ہمارا ڈائریکشن ہے تھوڑی سے اس کو محراب کو کیا کریں ہم لوگ, کراس کر دیے نا, بہت ساری مساجد میں کیا ہے, سیدھا ہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر قبلے سے 45 ڈگری اگر آپ کا رخ ہٹ جاتا ہے تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوتی. آپ چاہے 1000 رکعتیں پڑھ لو, آپ کی نماز نہیں ہوتی. نماز ہونے کے لیے سینہ قبلے کی طرف کم از کم ہونا ضروری ہے. جب 45 ڈگری کسی انسان کا رخ پھر جاتا ہے تو سینہ پورا اس سے قبلے سے ہٹ جاتا ہے. اس لیے اگر آپ ایسٹ اور نارتھ کے درمیان میں نماز تھوڑا سا کراس ہو جاتے ہیں چل جائے گا, اچھی طریقے سے کراس ہو جائیں گے ادھر پلٹ جائیں گے, آپ کا سینہ قبلے کی طرف نہیں ہوگا. تو قبلے کی طرف رخ کرنے میں قبلے کی طرف سینہ ہونا ضروری ہے. نماز میں اگر تھوڑی دیر کبھی کبھی اگر بچے عام طور پہ کیا کرتے, ٹھہرے ٹھہرے نماز میں ادھر ادھر دیکھ لیتے, تو نماز صرف ادھر ادھر دیکھنے سے ٹوٹتی نہیں ہے, مکروہ ہوتی. لیکن کوئی آدمی اگر پھر گیا تو پھر جانے سے نماز ٹوٹ جاتی. کیوں؟ قبلے کی طرف رخ ہٹ گیا. تو استقبال قبلہ, قبلے کی طرف رخ ہونا یہ ضروری ہے. مسجد حرام کی طرف رخ ہونا ضروری ہے. اگر کوئی آدمی کعبۃ اللہ کے پاس میں ہے تو کعبے کے بالکل سامنے ہے تو کعبے کا ڈائریکشن کرنا ضروری ہے, اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. کعبہ نہیں دکھ رہا ہے, باہر ہے, حرم کے حدود حرم کے اندر ہی ہے, تو صرف مسجد حرام کی طرف رخ کر لو کافی ہے. اور دور ہے جیسے ہم لوگ ہیں تو ہم مسجد کی طرف بھی رخ کر لیتے ہیں تو ہو جائے گی نماز. لیکن مسجد سے بھی ہٹ کے 45 کے آگے آ جائے گا مسئلہ تو بھی نماز نہیں ہوگی. یہ ہے سمجھنے کی چیز. تو اس لیے احتیاط کرنا چاہیے کہ بعض لوگ یہاں پر کیا کرتے ہیں, بھائی جان بوجھ کے مسجدوں کے قبلے کو ٹیڑھا بنا دے رہے. بھائی معلوم ہے آپ کو کہ قبلہ اپنا کدھر آتا ہے, ڈائریکشن کدھر ہے, ایسٹ اور نارتھ کے درمیان میں ہے, تو ویسے ہی مسجد بنانا چاہیے نا. نہیں, چوڑا ایسے ہی ہو رہا, ایسے بنانے میں سہولت ہے, ویسے ہی بنا دیتے لوگ. بھائی آپ کو پتہ ہے جب کہ کدھر ہے قبلہ تو اسی کے مطابق بنانا چاہیے اصولی اعتبار سے. یہ جان بوجھ کے ٹیڑھا پن کیوں کر رہے ہو؟ وحیثما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جہاں کہیں بھی ہو تم اپنے چہروں کو قبلے کی طرف, مسجد حرام کی طرف پھیر لو. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. یقیناً جن کو کتاب عطا کی گئی وہ جانتے ہیں کہ یہ قبلہ برحق ہے, یہ باتیں برحق ہے. مسلمانوں کے لیے کعبۃ اللہ قبلہ ہونا برحق ہے. مِنْ رَبِّهِمْ, ان کے پروردگار کی جانب سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. اور جو لوگ کام کرتے ہیں, چاہے مسلمان ہوں چاہے غیر مسلم ہوں چاہے اعتراض کرنے والے ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے غافل نہیں ہے. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَّا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ. اچھا, ان لوگوں نے کہا تھا, یہودیوں نے اعتراض کیا کہ بیت المقدس تو سارے نبیوں کا قبلہ تھا, اس کو چھوڑ کے ادھر کہیں کو چلے گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, محمد اور ان کے ساتھ ادھر چلے گئے. بعض کفار نے اعتراض یہ کیا کہ بھائی یہ ابراہیمی قبلے کو چھوڑ کے ادھر بیت المقدس کی طرف کہیں کو چلے گئے تھے. تو اعتراض کرنے والے ہر زمانے میں حسد کی وجہ سے, ضد کی وجہ سے جو اعتراض کرتے ہیں اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اگر آدمی کو نالج نہیں ہے اعتراض کرے سمجھ میں آتا, جہالت ہے اعتراض کرے سمجھ میں آتا, معلوم ہونے کے باوجود اعتراض کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا علاج نہیں ہے. تو ان کو بھی یہی مسئلہ تھا. اسی وجہ سے قرآن پاک میں فرمایا جا رہا ہے کہ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَّا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ. اگر آپ پیش کر دیں اہل کتاب کے سامنے ہر قسم کی نشانی, ہر قسم کے دلائل, ہر قسم کی حجت, مَّا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ, آپ کی قبلے کی وہ پیروی کرنے والے نہیں ہیں, نہیں مانیں گے کعبے کو قبلہ, ہو ان کو بیت المقدس ہی چاہیے, قرآن کہہ رہا ہے. انہوں نے ہٹ دھرمی ہے. چنانچہ حضرت صفیہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے ہیں, وہ یہودی, ان کے والد تھے, ان کے چچا یہودی تھے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے. اسلام لانے کے بعد میں انہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہ میں اپنے گھر میں تھی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے, تو میرے والد بھی میرے چاچا بھی حضور سے ملنے کے لیے گئے. ملاقات ہوئی, علامتیں دیکھے, گھر میں آ کے دونوں ڈسکس کر رہے آپس میں, ارے یہ تو وہی ہے, یہ تو وہی ہے, ہماری کتاب میں ایسا لکھا ہوا ہے, اس کے مطابق ہی ہے. تو ان کے چچا کہہ رہے تھے, اتنے میں انہوں نے ساری چیزیں سنی. حضرت صفیہ کہنے لگی, ابا جان یہ تو وہی ساری چیزیں ہیں جو نبی کے متعلق پیشن گوئی میں آئی ہیں, لہذا یہ تو یہ آخری پیغمبر ہیں. وہ کہنے لگے کہ تم لوگ مانو, میں کسی بھی موقع پر ان کی مخالفت سے باز آنے والا نہیں ہوں, میں مانتا ہی نہیں. کیوں نہیں مانتے؟ بس ہمارے خلاف میں ہیں, اس واسطے نہیں مانتے. حضرت صفیہ اپنے والد کا خود واقعہ بیان کر رہی ہیں کہ ان کے سامنے ساری چیزیں واضح تھی, مگر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں ان کی مخالفت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. وجہ کیا تھی؟ قرآن پاک خود کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ کچھ بھی کر لو, وہ ماننے والے نہیں ہیں. وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ. ایک اور بات قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ آپ بھی ان کی قبلے کی پیروی نہیں کریں گے آپ, کیونکہ آپ کو حکم ملا ہے کعبۃ اللہ کو قبلہ بنانے کا, لہذا آپ اپنے قبلے پر رہیے، وہ اپنے قبلے پر رہیں گے۔ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، بنی اسرائیل میں سے، اہل کتاب میں سے بعض بعض قبلے کی بھی پیروی نہیں کرتے، نہیں مانتے۔ جیسے کرسچن جو ہے وہ یہودیوں کے قبلے کو نہیں مانتے، یہودی جو ہے کرسچنوں کے قبلے کو نہیں مانتے۔ ظاہر سی بات ہے کرسچنز کا جو قبلہ ہے مشرق ہے، اس کی طرف رخ کر کے وہ عبادت انجام دیتے ہیں، اور یہودیوں کا قبلہ جو ہے پتھر ہے، خاص قبۃ الصخرہ کے پاس، تو پتھر کی طرف وہ لوگ عبادت کرتے ہیں، جیسا کہ بیت المقدس ہے آج کل زمانے میں، ہم سب جانتے ہیں وہ۔ بہرحال تو قرآن پاک یہ کہہ رہا ہے وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، قبلۃ بعض، ان بنی اسرائیل میں سے بھی، اب بنی اسرائیل میں یہ کرسچن بھی آتے ہیں، بنی اسرائیل میں جیوش بھی آتے ہیں، تو دونوں بھی ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں یہود کا قبلہ الگ ہے، کرسچنز کا قبلہ الگ ہے، عیسائیوں کا، نصرانیوں کا قبلہ الگ ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ ان کی خواہشوں کی پیروی کر لیں آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد، تب تو آپ یقیناً ظالم ہوں گے۔ حضور سے خطاب ہے آپ کہہ کر کے، امت کو سبق دینا مقصود ہے۔ آپ کے سامنے بات واضح رکھ دی گئی ہے، اے قاری قرآن، قرآن پڑھنے والے، اگر تم ان کی خواہشوں کی پیروی کرو گے، ان کی خواہشوں کے مطابق چلو گے، نہیں تھوڑے دن ان کو قریب کرنے کے لیے بیت المقدس کی طرف رخ کر لیتے ہیں، ان کو مانوس کرنے کے لیے تھوڑا ان کی بات مان لیتے ہیں، نہیں، علم آ جانے کے بعد ایسا کرو گے تم ظالم بنو گے۔ انک اذا لمن الظالمین، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی وہ حضور کو اور قبلے کو، بعض لوگوں نے یعرفونہ کا مصداق قبلہ بھی بتایا ہے، بعض مفسرین نے، بعض نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ ایسے جانتے تھے کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ یہودیوں کو پتہ تھا کہ یہ نبی ہیں، برحق ہیں، بلکہ حضرت عمر کے بارے میں بھی آتا ہے، حضرت عبداللہ بن سلام کے بارے میں بھی آتا ہے، وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم کو اپنے بیٹوں میں تو شک ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ ان کی ماں نے خیانت کی ہو، لیکن نبی کے بارے میں شک نہیں ہو سکتا کہ یہ نبی ہے، نبی کے بارے میں ہم اتنے کانفیڈنس میں ہیں اور پکے ہیں، مضبوط ہیں، شک نہیں ہو سکتا، ہم کو اپنی اولاد میں پھر بھی شک ہو سکتا ہے، لیکن نبی کے بارے میں شک نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن پاک یہی کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ بھی جانتے ہیں ایسے ہی جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، بیٹے کی پہچان ایک محاورہ ہے، بیٹے کو پہچاننا آسان ہے، ہزاروں میں سے بھی آدمی ایک اچانک اچکتی نظر میں بھی بیٹے کو پہچان لیتا ہے۔ تو قرآن وہی کہہ رہا ہے کہ حضور کو اتنا آسانی سے جانتے ہیں، ان کی کتابوں کے اندر جو نشانیاں موجود ہیں، جیسے آدمی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہو، پھر بھی نہیں مان رہے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، ان میں سے ایک جماعت، کچھ لوگ حق کو چھپاتے ہیں، جو پڑھتے ہیں کتاب کو، توریت کو، انجیل کو، آسمانی کتابوں کو، ساری علامتیں ان کے سامنے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بھی ہیں برحق ہے، صحیح ہے، لیکن پھر بھی چھپا رہے ہیں حق کو۔ الحق من ربک، یقیناً حق بات آپ کے رب کی جانب سے آ چکی ہے، یا حق وہی ہے جو آپ کے رب کی جانب سے ثابت ہو چکا ہے۔ فلا تکونن من الممترین، آپ لوگ ہرگز شک کرنے والوں میں سے مت بنو۔ قرآن میں بس صراحت کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ تم ہرگز شک کرنے والوں میں سے مت ہو جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ہر شخص کے لیے ایک رخ ہوتا ہے جس کی طرف وہ منہ پھیر لیتا ہے، فاستبقوا الخیرات، لہذا مسلمانوں کو بھی ایک قبلہ بنانے کا حکم ملا ہے، اس کی طرف رخ کریں گے لوگ، لہذا اعتراضات کی طرف جواب اپنے دھیان کو مت لگاؤ، فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو، جو اصل بنیادی چیزیں اس طرف توجہ دو، یہ اعتراض چھوڑ دو، اب یہ کیوں ہوا، وہ کیوں ہوا، پہلے ایسا کیوں کیے، بعد میں ایسا کیوں کیے، پہلے قبلہ اس کو بنائے، بعد میں قبلہ اس کو بنائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہر قوم کا قبلہ ہونا تھا، مسلمانوں کا بھی قبلہ ہونا تھا، ہو گیا، لہذا اب آگے بڑھو، آگے کیا کرنا ہے، فاستبقوا الخیرات، بھلائی کے کاموں میں حصہ لو، نیکی کے کاموں میں حصہ لو، اصل اور بنیادی چیزوں میں آگے بڑھو۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تم سب کو ایک ساتھ لے کے آئیں گے، یعنی اپنی آخرت کی فکر کرو، بھلائی کے کام میں آگے رہو، مرنا سب کو ہے، جہاں کہیں مرو گے اللہ سب کو جمع کر کے حشر میں قائم کریں گے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ ومن حیث خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام وانه للحق من ربک وما اللہ بغافل عما تعملون، پھر حکم ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم نکلو سفر کی حالت میں، وہ مثال کے طور پر، فول وجهک شطر المسجد الحرام، تو نماز پڑھتے وقت مسجد حرام کی طرف اپنا چہرہ کر لو۔ پہلے تو حضور کی خواہش کے مطابق فرما دیا گیا کہ حضور کی خواہش یہ ہے، حکم یہ دیا جاتا ہے کہ قبلے کی طرف رخ کرنا ہے، کعبے کو قبلہ بناؤ۔ دوسرا اب یہ حکم مل رہا ہے کہ یہ تو حضر میں ہو یا سفر میں ہو، جہاں کہیں بھی تم نکلو تو قبلے کے طور مسجد حرام کو اپنا قبلہ بنا لو. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ, یقیناً یہ برحق ہے تمہارے رب کی جانب سے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, جہاں کہیں تم نکلو, فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, مسجد حرام کی طرف اپنے چہرے کو کر لو. دوبارہ کہا جا رہا ہے, یہ علماء یہ فرماتے ہیں, پہلی مرتبہ حکم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش, دوسری مرتبہ حکم مسلمانوں کو, تیسری مرتبہ حکم اعتراض کا جواب دینے کے لیے. اب ہم تو یہی قبلہ بنائیں گے, یہ اللہ کا حکم ہے. وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرا, جہاں کہیں تم ہو اپنے چہرے کو, اپنے چہروں کو پھیر لو مسجد حرام کی طرف. لئلا یکون للناس علیکم حجہ, تاکہ لوگوں کے لیے تمہارے خلاف میں کوئی حجت ہی نہ ہو. یعنی اب اللہ کا حکم ہے, اس کے اوپر مضبوطی سے قائم رہو, سفر میں ہو, حضر میں ہو, خصوصی طور پر ہو, یا یہ کہ کسی بھی حالت میں ہو, قبلہ تمہارا یہ بنا دیا گیا ہے, اللہ کا حکم ہے, اسی پر مضبوطی سے رہنا ہے. الا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني, سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا, ان کے اوپر تو حجت قائم نہیں ہو سکتی. ظالم اگر کٹ حجتی کرے, حسد کرے, عناد کرے, بغض کرے, اس کا علاج کیا ہے؟ جو ظالم ہے ان کا جواب آپ نہیں دے سکتے. فلا تخشوهم واخشوني, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اعتراض کرنے والوں کو چھوڑو, ان سے مت ڈرو, مجھ سے ڈرو, میں جو حکم دے رہا ہوں اس کی پیروی کرو. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ, میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمت کو پورا کر دیا ہے. قبلہ ایک بڑا احسان اللہ کی نعمت ہے, قبلہ اللہ کا انعام, اللہ کی نعمت ہے یہ کہ ہر قوم کا ایک, اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بڑی قوموں کا, اہل کتاب کا, جن کو اللہ نے کتاب عطا کی ہے, ان کا قبلہ بھی دیا ہے. تو مسلمانوں کے پاس بھی قرآن آئی ہے, مسلمانوں کو قبلہ ملا ہے, بہت بڑی نعمت کی بات ہے اللہ رب العزت کی جانب سے. دوسری بات یہ ہے کہ قبلہ مل جانا اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اب تک ان سے کام لیا جا رہا تھا, اب تم سے کام لیا جائے گا. علماء نے اس طرح بھی اشارہ فرمایا ہے کہ قبلے کا مستقل مل جانا اس بات کی علامت ہے اللہ کے نزدیک تم اب مقرب ہو. لہذا اب تک اس قوم سے کام لیا گیا دین کا, اسلام کا, ایمان کا, اللہ کی خلافت کا, اب تم کو قبلہ دیا جا رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اب قیامت تک کے لیے تم سے کام لیا جائے گا. تمہارے ذریعے سے ڈائریکشن جو ہے متعین کر کے یہ چاہا جا رہا ہے کہ تم اب خلافت الہی قائم کرو, اللہ کے نظام کو تم قائم کرو, تم لے کے چلو پس ساری دنیا والوں کو. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. قبلے کا مقصد یہ ہے, مسجد حرام کو قبلہ بنانے کا مقصد ہدایت ہے, مسجد حرام کو قبلہ بنانے کا مقصد اللہ کی نعمت کو پورا کرنا ہے, مسجد حرام کو قبلہ کرنے کے اندر اللہ کی پیروی کرنا ہے. فلا تخشوهم واخشوني وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما ارسلنا فيكم رسولا منكم, جس طریقے سے اللہ نے ایک اور انعام یہ کیا کہ ہم نے بھیجا تمہارے اندر ایک پیغمبر کو تم ہی میں سے, جو تمہارے سامنے ہماری آیتیں پڑھ کر کے سناتے ہیں, ویزکیہم, تمہاری صفائی ستھرائی کا انتظام کرتے ہیں, ویعلمکم الکتاب والحکمہ, قرآن پاک کی کتاب کی تعلیم تم کو دیتے ہیں, سنت کی تعلیم تم کو دیتے ہیں, ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون, وہ باتیں تم کو سکھاتے ہیں پیغمبر جن کو تم جانتے نہیں تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن بھی سکھاتے تھے, دلوں کی صفائی کا اہتمام بھی کرتے تھے, سنت بھی سکھاتے تھے, اور ایسی ایسی باتیں بتائی حضور نے جو لوگوں کو معلوم نہیں تھی, صفائی کے مسائل, اور اسی طریقے سے اخلاق سکھائے, آداب سکھائے, معاشرت سکھائی, عقائد سکھائے, اور آداب سکھائے, دنیاوی زندگی گزارنے کا اسلوب سکھایا, تجارت کے مسائل, معاملات کے مسائل, لین دین کے مسائل, قرض کے مسائل, دنیا بھی سکھائی, آخرت بھی سکھائی, اور کیا سکھانا تھا, جو نہیں جانتے تھے وہ سکھایا تم کو. وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ, چنانچہ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم تھے ایسے کہ جو نہ اللہ کو جانتے تھے اور نہ کوئی تمیز رکھتے تھے, نہ حلال کی تمیز تھی, نہ حرام کی تمیز تھی, تو جس کو چاہے پوجھ لیا, جس کو چاہے عبادت کر لی, جس کو چاہے اپنے ماتھا جس کے سامنے چاہے ٹیک دیا. ان کے آنے کی بدولت ہوا ہے کہ ہمارا ماتھا صرف ایک خدا کے آگے جھکنے لگا. ان کے ذریعے سے ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال و حرام کی تمیز سکھائی, ان کے ذریعے سے ہم کو عبادت کے سلیقے آئے, ان کے ذریعے سے علماء فرماتے ہیں کہ وہ باتیں سکھائی, آپ دیکھیں گے کہ خلافت پھر مسلمانوں نے ساری دنیا پر کی. حضور نے وہ تعلیم دی کہ جس تعلیم کی برکت سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ہی صرف 10 سالوں کے بعد حضور کے تقریباً پون دنیا پر کیا ہو گئی تھی, حکومت قائم ہو گئی تھی مسلمانوں کے, 2/3 مسلمانوں کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, آدھی دنیا تو مشہور ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر ہی, پھر اس کے بعد اور سلسلہ بڑھا, حضرت عثمان کے دور میں اور مسلمان کا دائرہ بڑھ گیا, حضرت علی کے دور میں بڑھ گیا دائرہ. تو مسلمانوں نے جو حکومتیں کی ہے, جو خلافتیں قائم کی ہے, اسلام کو جو پھیلایا ہے وہ یہی دین کی بنیاد پہ، شریعت کی بنیاد پہ، حضور نے جو سکھایا اس تعلیم کو لے کر ہی سکھایا ہے۔ فَذْكُرُونِ أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، میرا تذکرہ کرو میں تمہارا تذکرہ کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بندہ اگر تنہائی میں ذکر کرتا ہے اللہ پاک بھی اپنے دل میں بندے کو یاد کرتے ہیں، مجمع میں یاد کرتا ہے اللہ پاک انسانوں سے بہتر فرشتوں جیسے مجمع میں یاد کرتے ہیں، بندہ اگر دوڑ کے آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف اس سے زیادہ جلدی قریب ہو جاتے ہیں، روایت کا مفہوم تقریباً یہ۔ تو غرض یہ کہ حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یاد کیسی ہوتی ہے؟ یاد زبانی بھی ہوتی ہے، یاد حالی بھی ہوتی ہے، یاد عملی بھی ہوتی ہے۔ زبانی یاد کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا زبانی طور پہ کیسا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ بولنا، الحمد للہ بولنا، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، مسجد میں آنے کی دعا، مسجد سے جانے کی دعا، کھانا کھانے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، یہ اللہ کو یاد کرنا ہے۔ بستر پہ جا رہے ہیں دعا پڑھ لیے، کس کو یاد کر رہے ہیں؟ اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ اٹھ رہے ہیں کس کو یاد کر رہے ہیں؟ اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ کھاتے وقت بھی اللہ کی یاد، پیتے وقت بھی اللہ کی یاد، سوتے وقت بھی اللہ کی یاد، بیوی سے ہم صحبت ہو رہے ہیں تو بھی اللہ کی یاد، یہ اللہ کی یاد ہی ہے۔ فذکرونی اذکرکم کا مطلب یہی ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں یاد کروں گا۔ اللہ کیسے یاد کرتے ہیں؟ اللہ کے یاد کرنے کا علماء نے ایک مطلب یہ بھی بیان فرمایا کہ اللہ اپنی فضل میں، اپنی مہربانی میں تم کو لے لیتے ہیں، اپنی رحمت میں تم کو لے لیتے ہیں، اپنے خاص کرم اور تجلیات میں تم کو ڈبو دیتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان کی شان نشان یاد کرنے کا مسئلہ الگ ہے، ہم تو زبانی طور پر یاد کرتے ہیں ان کو، ان سے ان کے محتاج ہیں، ان کی طرف فقر ہے، ان کی طرف وہ بے نیاز ہیں، ان سے ہی ہم نیاز مندی اپنی چاہتے ہیں۔ تو غرض یہ کہ ہم محتاج ہو کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لطف و عنایتیں ہم پر برساتے ہیں۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر گزاری کرو، میری نافرمانی مت کرو، ناشکری مت کرو۔ ذکر اور شکر دو بنیادی چیزیں ہیں، اہم موضوع ہے یہ بھی۔ شکر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ بندہ جب تک شکر گزاری کے ساتھ زندگی گزارے گا تو اس موقع پر اس کی نعمتیں مزید بڑھتے رہیں گی۔ اسی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ملتا ہے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ جو نعمت آپ نے دی ہے اس کے ختم ہونے سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ عجیب دعائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو نعمتیں آپ نے مجھے دی ہے وہ نعمتیں مجھ سے مت چھینیے، میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور ایسے ہی نماز ہوتی ہے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے کیا دعا سکھائی؟ معاذ جب بھی تم نماز پڑھو، نماز کے ختم کے بعد کیا دعا کرو؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ مجھے آپ کے ذکر کی توفیق عطا فرمائیے، آپ کے شکر کی توفیق عطا فرمائیے، اور آپ کی اچھی عبادت کروں اس کی توفیق عطا فرمائیے۔ حضور یہ تاکید فرما رہے ہیں حضرت معاذ کو، کہہ رہے ہیں کہ کبھی بھی یہ دعا نہیں چھوٹنا تمہاری، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اپنی مہربانی سے، اپنی نعمتوں سے، اپنے لطف سے، اپنے تجلیات سے، اپنے انوارات سے، اور اپنے بے شمار تمہارے اوپر احسانات کے ذریعے سے۔ واشکروا لی، میری شکر گزاری کرو، ناشکری مت کرو۔ اللہ کی ناشکری، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا غلط استعمال، اللہ کی ناشکری یہ ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا غلط استعمال۔ اب نعمت کیا ہے؟ صحت ہے، صحت کو برباد کرنا ناشکری ہے۔ نعمت آنکھ ہے، آنکھ کا غلط استعمال ناشکری ہے۔ نعمت ہاتھ ہے، ہاتھ کا غلط استعمال ناشکری ہے۔ جسم ہے اللہ کا دیا ہوا، اس کا غلط استعمال ناشکری ہے۔ زبان ہے، اس کا غلط استعمال ناشکری ہے۔ کان ہے، اس سے غلط سننا ناشکری ہے۔ پیر ہے، اس کا غلط استعمال ناشکری ہے۔ ناشکری سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح علم نصیب فرمائے، صحیح عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکورن من الخاسرین، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللهم ارحمنا بالقران العظيم، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين، اللهم اقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون،
سلام على المرسلين والحمد لله.